الله الرحمن الرحيم. كتاب كولي صفحة نمبر 33 پر 33 السواك آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا دین اسلام کتنا مکمل دین ہے. دین اسلام جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ اس دین کا رب حکیم ہے، بلکہ احکم الحاکمین ہے، اور جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ حکیم شریعت اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں. جس نبی پر اتارا گیا وہ بھی حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العین بنا کر بھیجا ہے. تو اس شریعت میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، آسانی ہی آسانی ہے. اور عبادات کا جو لفظ ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک کہیں زیادہ وسیع ہے. اور جتنی بھی بہتری اس انسان کے لیے ہے اس دنیا میں اور آخرت میں اس دین کے اندر موجود ہے. آپ کے لیے ضرورت نہیں کہ آپ اپنی صحت کے لیے دین سے باہر کر کر کسی اور دین سے آپ مشورہ کریں یا کسی اور لوگوں سے مشورہ کریں کہ ہمارے لیے بہتر ہے. جو بنیادی چیزیں آپ کے لیے اس دین میں موجود ہیں، آپ کی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے آپ کے دین کے اندر موجود ہے. ہاں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ دنیاوی امور کے متعلق آپ ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے رہیں، آپ انجینئر سے مشورہ کرتے رہیں اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی روڈ بنانا ہے، آپ استادوں سے مشورہ کرتے رہیں اگر آپ کو کوئی اسٹڈی میں کوئی پرابلم ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن دین کے اندر جو بنیادی علم ہے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو واضح کر دیا ہے. اس کی تفصیل کے لیے جو دنیاوی مسائل ان کو تفصیل جو ہے وہ آپ ہر فیلڈ کے عالم سے پوچھ کے رجوع کر کے آپ دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈارک ایجز تھے. ڈارک یعنی اندھیرے، اندھیروں کا زمانہ، طرح طرح کے اندھیرے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک اندھیرا نہیں تھا، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، سود کا اندھیرا، زنا کا اندھیرا، قتل و غارت کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب تھے وہ کبھی صفائی کا خیال نہیں کرتے تھے. آپ دیکھتے ہوں کہ عربیوں میں عام طور پہ بہت اچھی چیزیں بھی تھیں، یعنی مہمان نواز تھے کہ نہیں، کرم کرنے والے تھے، کریم تھے کہ نہیں. حاتم الطائی جانتے ہیں آپ لوگ؟ حاتم الطائی کون تھا؟ سخی تھا، مسلمان تھا؟ نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا. ان کا بیٹا عدی بن حاتم الطائی صحابی تھے، بارک اللہ فیک، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم الطائی. ان کا والد کیوں مشہور ہے؟ وہ اتنا مشہور نہیں ہے، صحابی ہو کے بھی اتنا مشہور نہیں ہے عوام الناس میں. طالب علم علماء تو جانتے ہیں الحمدللہ، عوام الناس حاتم الطائی تو انڈیا پاکستان میں بھی بچوں کا نام حاتم ہے. کسی کا نام عدی سنا ہے آپ نے؟ انڈیا پاکستان کسی میں عدی سنا ہے؟ حاتم سنے کہ نہیں؟ کتنے حاتم ہیں؟ بہت ہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ان کو تو جانتے ہیں جن کی وفات کفر پہ ہوئی، لیکن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے. کتنی دکھ کی بات ہے. بہرحال تو عربوں میں بہت اچھی عادتیں بھی تھیں، بہادر تھے، اچھی بات ہے، بہادر کی بری بات ہے، مہمان نواز تھے، سچ بولتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو بری باتیں تھیں صفائی کا خیال نہیں کرتے تھے. داڑھی بڑی بڑی، کبھی ہاتھ مشکل سے پھیرتے داڑھی کے اندر، دھوتے نہیں تھے. ایک تو پانی کی قلت صحرا تھی، پانی کہاں سے، ایک روز غسل کہاں سے کرتے، تو ان کی زندگی جو ہے بڑی عجیب قسم کی گزرتی تھی. تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ ان کے اندر کو پاک کرنے کا حکم دیا شرک اور بدعات اور خرافات اور کفر سے، اسی طریقے سے ان کے باہر کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا. تو وضو، غسل کے مسائل آئے اور احکام بیان ہوئے اور تفصیل ہوئی، تو تعجب ہوتا تھا یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگتا ہے. کافروں کو بھی اچھا لگتا تھا ساتھ بیٹھنا، کیوں؟ خوشبو آتی ہے، پسینے کی بدبو نہیں آتی. اگرچہ آہستہ آہستہ وہ قریب ہوتے کہ باہر دار اسلام میں بھی داخل ہوئے، لیکن اسلام نے جہاں پر نماز کا حکم دیا وہاں پر وضو کا حکم بھی دیا پہلے. کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ کا باطن پاک ہوگا تو پہلے آپ کا ظاہر پاک ہونا چاہیے، آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے. دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جاتے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں جس کی کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہو، وہ صبح اٹھے بغیر منہ دھوئے چلا جائے؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ فلاں ڈیڑھ کو دنیا کے بادشاہ کے سامنے جانے مجھے بلایا ہے، تو ایک مہینہ پہلے وہ تیاری کرے گا، نہیں کرے گا، اسپیشل سوٹ خریدا جائے گا، ہاں، اور اسپیشل پرفیوم خریدا جائے گا. اگرچہ سیلری پوری نہ ہو تو ادھار پہ بھی کام لوگ چلا لیتے ہیں، ہاں؟ کیوں؟ کہ بہترین طریقے سے جانا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آپ کو اپنے سامنے پانچ وقت بلاتا ہے، اور سر خم کر کے کھڑے ہونے کو حکم دیتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، وہ سونے کی بو جو ہوتی ہے مسجد میں داخل ہوتی ہے، مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اس بو سے، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز کا حکم دیا، طہارت کا بھی حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسواک. بعض عربی جو تھے مسواک کر رہا ہوں کی عادت تھی، بعض وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دانت صاف ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو شریعت کا حصہ بنا دیا، سلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ آئیں اور مسواک کرتے رہیں، اور مسواک کی اتنی تاکید کی کہ وہ فرض ہونے سے رہ گیا. اگر مسواک بھی فرض ہوتا تو پہلے اتنی فرائض ہیں کہ وہ انسان پورے کر نہیں سکتا، پھر مسواک کیسے کر لیتا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالی رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے حکم تو دیا ہے مسواک کا، لیکن علت بھی بیان کی، جیسے آگے بیان ہوگا کہ اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کیا کرے ہر نماز کے ساتھ. یعنی مسواک بھی فرض ہو جاتا، وضو جیسے فرض ہے تو مسواک بھی پہلے کرنا فرض ہو جاتا، لیکن کیونکہ مشقت کا اندیشہ تھا، باعث مشقت کوئی کام نہ ہو جائے، یہ شریعت آسان شریعت ہے، اس کا نبی بھی آسانی کو پسند کرتا ہے، اس کا پیغام بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں ہے، اس میں بھی آسانی ہی آسانی ہے. تو یہ دین اسلام جو فطرت کا دین ہے، اس میں یہ ہے کہ مسواک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اگر آپ اس پہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے باعث اجر ثواب ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے درس میں ہم سیکھیں گے فضل السواک وحالات تأكد مع الدلیل، سواک کی فضیلت کیا ہے مسواک کرنے کی، اور اس کی کہاں کہاں پر تأکید کی گئی ہے، دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے. نمبر دو، مسواک کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی کیا استعمال کی جا سکتی ہیں یا نہیں. لفظ ہیں سواک، مسواک، تسوک. سواک تو سواک اور مسواک، تسوک تو فعل ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا. سواک اس لکڑی کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جسے ہم دانت صاف کرتے ہیں، وہ سواک ہے، ہم کہتے ہیں مسواک، عربی میں لفظ ہے سواک. تعریف میں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں استعمال عود ونحوه فی تنظیف الاسنان. استعمال یعنی استعمال کرنا عود، لکڑی کا ٹکڑا، کسی پودے کا ٹکڑا، ونحوه اور اس جیسی چیز، فی میں تنظیف الاسنان، تنظیف صاف کرنا نظافت سے، اسنان دانت، یعنی جس لکڑی کے ٹکڑے کو یا اس جیسی چیز کو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں سواک. یہ معنوی ترجمہ لکھیں، لکڑی کے ٹکڑے کو یا اس جیسی کسی چیز کو بھی دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرنے کو سواک کہا جاتا ہے. اچھا، تنظیف کیا؟ الاسنان دانت، واللثہ، لثہ کہتے ہیں گمز کو، گمز یہ جو سرخ حصہ ہے دانتوں کے اوپر اور نیچے، یہ لثہ کہتے ہیں عربی، گمز یعنی لثہ. واللسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، ٹنگ کو. یعنی مسواک میں صرف دانتوں کی صفائی نہیں کی جاتی، یہ عام طور پہ مشہور ہے کہ دانت ہی صاف کرے جان چھوڑے، نہیں، اس سے آپ کے گمز بھی صاف ہوتے ہیں اور زبان بھی صاف ہوتی ہے. حکم کیا ہے؟ سوال ہوگا مسواک کا حکم کیا ہے یا سواک کا حکم کیا ہے؟ جواب ہے مستحب. یا یہاں پر شیخ نے لکھی سنہ مؤکدہ, سنہ مؤکدہ اور مستحب دونوں ایک ہی چیز ہیں. فرق میں بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. سواک سنہ مؤکدہ, سواک سنہ مؤکدہ ہے. امر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امر حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وحث علیہ اور اس کی طرف بلایا. فی احادیث کثیرہ, بہت ساری حدیث احادیث میں, منہا ان میں سے ایک یہ حدیث ہے, قوله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان, لولا ان اشق علی امتی, اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ کرتا, لامرتہم بالسواک, تو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دے دیتا, مع کل صلاۃ, ہر نماز کے ساتھ, مع یعنی ساتھ, کل ہر, صلاۃ نماز. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اور دوسری حدیث میں وقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب, سواک جو ہے مطہرہ, پاکیزگی, صفائی, کس چیز کے لیے؟ للفم, لی یعنی کے لیے, فم یعنی منہ, منہ کے لیے پاکیزگی ہے اور طہارت ہے اور صفائی ہے. مرضاۃ للرب, اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کا عمل ہے. یعنی مسواک سے دو, مسواک کے دو فائدے, ایک دنیاوی فائدہ ہے, ایک دنیا آخرت کا فائدہ ہے. دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ آپ کے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے. اور دنیا آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا, آپ رب آپ پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے کہ نہیں؟ جی. اور اس روایت کو احمد النسائی نے روایت کیا ہے. یہاں پر سنہ مؤکدہ یاد رکھیں, عبادات دو قسم کی ہے, عبادات کا حکم ہے, یا فرض ہے یا نفل ہے. اس کو نوٹ کر لیں, عبادات دو قسم, یا فرض یا نفل. فرض دو قسم کے ہیں, فرض عین اور فرض کفایہ. آپ بے شک ایک ٹیبل بنا لیں اس طریقے سے, یہاں پر فرض لکھیں دو, فرض عین فرض کفایہ. پھر فرض عین کی مثال فرض نماز, فرض کفایہ کی مثال نماز جنازہ, جنازہ کی نماز. دونوں فرق کیا ہے؟ فرض عین کا مطلب ہے بعینی ہی ہر انسان پر فرض ہے, اس نے کرنی ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر مسلمانوں کی کافی تعداد میں لوگ شامل ہو کر اس عبادت کو کریں تو دوسرے پر کوئی گناہ نہیں جو اس عبادت کو نہ کرے. نماز جنازہ ہے, لوگوں نے پڑھی, آپ روڈ سے گزر رہے ہیں گاڑی میں, آپ نے نہیں پڑھی تو آپ پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر فرض نماز ہوتی تو آپ گاڑی روک کر آپ نماز پڑھ لیتے, تو وہ فرض عین یا فرض کفایہ ہے. واضح ہوئی بات؟ ٹھیک ہے. جو نوافل ہیں ان کے بھی دو قسمیں ہیں, نوافل مطلقہ اور نوافل مقیدہ. مطلق یعنی بغیر کسی قید کے, کھلی نوافل ہیں, اور نوافل مقیدہ جن کی قید لگی ہوئی ہے, ہتکڑی لگی ہے, یعنی خاص وقت میں یہ پڑھنی ہے. جو مطلقہ ہے اس کی مثال, کبھی بھی آپ اللہ تعالی کے لیے دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھیں بغیر کسی وقت کے, آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دو رکعت پڑھوں, آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے, یہ مطلق ہے. آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کسی وقت میں, مطلق ذکر ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ نوافل ہیں, یہ مطلقہ ہیں. جو نوافل مقیدہ ہیں اس کے آگے جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. ایک ہے سنن مؤکدہ, ایک ہے سنہ جو عام سنت ہے, یا سنن رواتب بھی کہتے ہیں, سنہ راتبہ. آپ لکھ رہے ہیں ساتھ یا رک گئے ہیں؟ سنہ جو ہے, جو نوافل ہیں وہ دو قسم کے ہیں, مطلق بھی ہیں مقید بھی ہیں. ٹھیک ہے, مقید جو ہے وہ دو قسم کے ہیں, سنہ مؤکدہ بھی, سنہ راتبہ بھی ہے. سنہ راتبہ اس کی مثال فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں, قید مقید ہے کہ نہیں؟ پہلے قید ہے نماز کے ساتھ، ظہر کی نماز ہے پہلے چار، بعد میں دو یا چار، عصر کی نماز ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی جائز پہلے چار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں کچھ نہیں پڑھنا، مغرب کے بعد دو، فجر سے پہلے دو، اس طریقے کے جو ہے یہ جو سنت ہیں ان کی قید ہے نمازوں کے ساتھ، اسے کہتے ہیں سنن رواتب. ان سنن رواتب میں بعض ایسی سنتیں ہیں جو جن کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ فجر کی سنت ہے، ظہر کی چار سنتیں، فجر کی جو دو سنتیں کی تاکید کی گئی ہے، اور جیسا کہ وتر کی نماز تاکید کی گئی ہے. بعضوں کے نزدیک وتر کی نماز واجب ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ سنہ موقعہ ہے، واجب نہیں ہے. تو سنہ موقعہ اور عام سنت میں فرق کیا ہے؟ زیادہ تاکید کی، وہاں پہ زیادہ تاکید نہیں کی گئی. جو زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ سفر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنن راتب ہے اس کے سفر میں نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، سنت ویسے بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، یاد رکھیں. لیکن سفر میں آپ یہ سنت نہیں پڑھیں گے، آپ جانتے ہیں یہاں پر بعض اکثر ساتھی غلطی کرتے ہیں، سفر میں سنتے بھی پڑھتے ہیں، سفر میں جو عام سنتیں نہیں پڑھی جاتی. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، ہم سفر میں ہوتے کہ ہم سنت بھی پڑھ لیں؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر سفر میں کچھ پڑھنا ضروری ہوتا تو قصر کی بجائے دو کی جگہ چار پڑھ لیتے فرض. ہم جب فرضوں کو دو کر دیں تو سنت کی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ اور یہ بہت پیاری تحلیل ہے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرض ہم چار کی جگہ دو پڑھ رہے ہیں تو سب سنتیں کیوں پڑھیں؟ اگر پڑھنی بھی ہے تو پھر فرضوں کو چار کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آسانی کو کیوں دیا ہے کہ چار کی جگہ دو پڑھ لو؟ لیکن جو سنن موقعہ ہیں وہ آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دو قسم کی ہے، نمبر ایک فجر کی پہلی دو سنتیں اور وتر عشاء کے بعد کے. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، جو مسافر ہے اس کے لیے بعض علماء کہتے ہیں پڑھنا تو پڑھ لے، لیکن صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول میں نے بیان کیا جو زیادہ وزنی قول ہے، کہ بہتر ہے نہ پڑھا جائے، سفر کی رخصت آپ لے لیں، آپ کے لیے آسانی کی گئی ہے، جو سنہ موقع ہے وہ پڑھ لیں آپ، جو عام سنت ہے وہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے. نہیں مکروہ تو نہیں کہہ سکتے، بعض لوگوں نے مکروہ بھی کہا ہے لیکن مکروہ نہیں کہہ سکتے، جس کے لیے
فرض چار پڑھنا چاہیں.
ہاں ہاں فرض چار پر رخصت کو نہ لینا علماء کے نزدیک مکروہ ہے، بعض علماء کے نزدیک، لیکن سنتوں کو پڑھنا، سنتوں کو پڑھنا اس کی کراہت کی دلیل چاہیے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں سفر میں ہے چھوڑ دیں، ہاں جی. مسجد الحرام میں جو ہے عام طور پہ جو آپ فرض نماز پڑھتے ہیں اس کا زیادہ اجر ہے، ایک لاکھ کے برابر ہے. جو سنت وہاں پہ آپ پڑھتے ہیں جو سنہ موقع وہ بھی آپ پڑھیں گے. بعض علماء کہتے ہیں مسجد الحرام کی خاصیت ہے کہ اس میں ایک نماز جو ہے وہ ایک لاکھ کے برابر ہے، وہاں تو پڑھیں آپ، اس کے علاوہ جو سفر میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ نہ پڑھیں، کیونکہ مسجد الحرام مسجد نبوی کی خاصیت ہے، وہاں پر لوگ روزانہ نہیں جاتا، جب جاتا ہے اگر سفر کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرتا ہے، کیا قصر کرتا ہے؟ اور وہاں پر کسی کے لیے جائز ہے کہ جماعت ہوئی کہے گا نہیں مسافر میں قصر سے پڑھوں؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ کوئی نہیں کرتا. تو یاد رکھیں مسجد حرام کے احکام وہ یہ ہیں کہ آپ وہاں پر پڑھیں، کیونکہ ایک کے سامنے ایک لاکھ ہے. اس کے علاوہ سفر میں جو آپ چلتے ہیں اور سفر میں یاد رکھیں اگر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، یعنی ریسٹ کر رہے ہیں جو آج کل ہوتا نہیں ہے، آگے گاڑیاں ہیں جہاز ہیں، اس زمانے ریسٹ بھی ہوا کرتا تھا، چھ چھ گھنٹے سے سات سات گھنٹے گرمی میں خاص ریسٹ کیا جاتا تھا. ریسٹ میں ہیں تو وہاں پر جمع نہیں کریں گے آپ، قصر کریں گے، اور چلتے چلتے نماز کا وقت ہو جائے تو جمع بھی کریں گے قصر بھی کریں گے، یہ بہتر ہے، علماء یہ فرماتے ہیں. ورنہ احکام سفر کہاں پر ہم مسواک میں آ کے بیٹھے ہیں، احکام سفر بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، نماز میں آئیں گے، یہ سب دروس آئیں گے انشاءاللہ. وہ کون سی حالت ہے جس میں سواک ویسے سنہ موقعہ ہے لیکن زیادہ تاکید کی گئی ہے؟ الحالات، وہ حالتیں التی جن میں یتأکد فیہا تاکید ہو جاتی ہے ان میں، السواک سواک کرنا اکثر من غیرها ان کے علاوہ دوسری چیزوں میں زیادہ, یعنی یہ جو چیزیں ابھی بیان ہو رہی ہیں ان چیزوں میں یا ان اوقات میں مسواک کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اچھا سوال یہ ہے, اسے پہلے بیان کروں کہ سنت سنن مؤکدہ کس چیز میں یکساں ہے کس چیز میں فرق ہے, فرق اس میں ہے کہ اس میں زیادہ تاکید, اس میں زیادہ تاکید نہیں, یہ سفر میں پڑھیں گے سفر میں نہیں پڑھیں گے. اچھا یہ پتہ چل گیا, یکسانیت کس چیز میں ہے, یکسانیت کس چیز میں ہے, مثلا جی کیا چیز نہیں, سنہ مؤکدہ اور سنہ راتبہ عام سنت دونوں فرق تو بیان ہو گیا, کیا یکسانیت بھی کوئی ہے, کوئی چیز ملتی جلتی بھی ان دونوں میں, دونوں دونوں مقید ہے دونوں مستحب ہے, یہ ٹھیک ہے. اور جو اہم بات ہے جو اکثر وہ غلطی کر جاتے ہیں, دونوں کا حکم ایک ہے, کریں گے ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے. بعض لوگ سنن مؤکدہ کو فرض کی درجہ دیتے ہیں, فرض کا درجہ نہیں دیتے, اس کا نام ہی سنت ہے, فرض کا درجہ کیوں دے دیا, جب وہ کہتی ہے میرا نام سنت ہے, کیا خیال ہے, وہ کہتی ہے میں ہوں سنن مؤکدہ سنت ہوں, لیکن تاکید کے ساتھ زیادہ ذرا اہتمام کرنا, نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں, یہ ہمارے اکثر ساتھی اہل حدیث حضرات جو ہیں نماز فرض پڑھتے ہیں, سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے بہنیں بھی گھروں میں یا ہمارے بھائی بھی مسجد میں ہم دیکھتے ہیں, یہ غلط بات ہے. حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سنت ہے نہ کریں تو گناہ نہیں ملے گا, تو ثواب سے کیوں محروم ہوں, ثواب تو ملے گا کہ نہیں, دو منٹ انتظار کر رہے چار منٹ لگ جائیں گے دیر ہو جائے گی, کیا مشکل ہے. تو سنتوں کا اہتمام کیا کر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ غلط ہے, فجر کی نماز جو ہے اگر قائم ہو جائے جماعت کے ساتھ, آپ پہنچے مسجد میں, پہلے فرض پڑھ لیں امام کے ساتھ پھر سنتیں پڑھ لیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب نماز قائم ہو جائے تو پھر دوسری کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے, واضح الفاظ ہیں. بعض احناف نے, ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو یہ غلطی لگی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے فجر کی نماز لمبی پڑھتا ہے تو ہم دو رکعت یہ بھی پڑھ سکتے, امام کے ساتھ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, یہاں پر نص ہے, قیاس نہیں کیا جائے گا, عقل اجتہاد نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب فرض نماز قائم ہو جائے دوسری کوئی نماز نہیں پڑھنی, کوئی نماز نہیں ہے, جب کوئی نماز نہیں ہے یعنی اس کا ثواب بھی نہیں ہے اور وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. وہ بیچارے جو لوگ دو رکعت پڑھتے ہیں فجر کی سنتیں جبکہ امام مسجد میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, تو ان کی سنتیں بھی گئی اور فرض جو دیر سے گئے ان کے گناہ بھی ان کے سر پہ, کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا. آپ کچھ کہہ رہے تھے,
یہ فرض نماز کو ایک سنت کا ٹائپ نہیں بنا سکتے
کیسے,
فرض فجر کی دو رکعت یہ بھی ایک سنت ہے کہ نہیں ہو سکتی,
کیسے سنت ہے,
جو
نہیں وہ الگ ہے, احکام شرعیہ میں, احکام شرعیہ میں فرض سنت اور مستحب میں فرق ہے, یعنی فرق سنت ہے مکروہ ہے واجب ہے مکروہ ہے اور حلال ہے اور حرام ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ فقہ میں ہیں. آپ جو سنت یعنی فرض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے یہ محدثین کا نزدیک ہے, عقیدہ علماء کا نزدیک, فقہا کے نزدیک سنت مطلب راستہ نہیں ہے. اسے سنت کا لفظ جو ہے میں پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا دروس میں, اس کی تعریف میں اختلاف ہے, ہر فیلڈ میں اس کی تعریف اپنی ہے. مرغب عن سنتی فلیس منی, جسے میں مجھ سے منہ موڑو مجھ میں سے نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے جو دو رکعت سنت ظہر کے بعد نہ پڑھے مجھ میں سے نہیں ہے, کیا خیال ہے, نہیں جو میرے راستے پہ نہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے, جو میرا نافرمان ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے. تو سنت کا تعریف فقہ میں اور ہے, محدثین کے نزدیک اور, عقیدہ علماء کے نزدیک اور ہے, یہ فرق طالب علم کو آنا چاہیے. جب فقہ میں ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو وہ تعریف نہیں ہوتی پھر, کیونکہ ہم فقہ کے درست میں بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھیں کہ نہیں. تو کہاں پر سواک زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جاتا ہے, نمبر ایک عند الوضو, جب وضو کریں, وضو سے پہلے یا بعد, وضو سے پہلے, عند عام طور پہ پہلے کہا جاتا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یعنی وضو کے بعد تو نہیں ہے نا, وضو سے پہلے ہی تو ہے, وضو پہلے کیسے؟ جب وضو شروع کرتے ہیں ہاتھ کا دورہ مستحب ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہاتھ نہیں دھو گے وضو ہو گئے نہیں ہو گئے، یعنی عند الوضو جب آپ وضو سٹارٹ کریں اس سے پہلے آپ مسواک کر رہے ہیں، ہاتھ دھوئیں گے پھر مسواک کریں گے پھر کرلی کریں گے پھر ناک میں پانی ڈالیں گے پھر اسے پورا وضو کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے. نمبر دو، عند القیام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی جب نماز کی اقامت ہوتی ہے اس وقت آپ مسواک نکال کے اس وقت بھی وضو کر لیا کریں. نمبر تین، عند الانتباہ من النوم، نیند سے جاگتے وقت یا نیند سے آنکھ کھلتے وقت جب آپ اٹھیں اور جاگ جائیں تو پہلے مسواک کر لیا کریں. قال حذیفہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا قام من الليل، جب رات کو اٹھتے، یشوش فاہ بسواک، تو اپنے منہ کو جو ہے مسواک سے، یشوش شدت کے ساتھ مسواک کرتے پورے صحیح طریقے سے. شوش کا لفظ جو ہے، یشوش جو ہے یعنی آہستہ آہستہ نہیں، یعنی تھوڑے سے بس کر کے چھوڑ دیا، نہیں، بہترین طریقے سے پورے منہ کے اندر مسواک کرتے. اور اسے احمد اور نسائی نے روایت، اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. نمبر چار، عند قراءت القرآن، جب قرآن پڑھیں تب مسواک کرنا بھی زیادہ تاکید کی گئی ہے. نمبر پانچ، عند دخول المنزل، جب آپ گھر میں داخل ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین، بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا دخل بیتہ بدا بالسواک، جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے کس چیز سے شروعات کرتے؟ بدا بالسواک، مسواک سے شروع کرتے، یعنی داخل جو ہی گھر میں ہوتے تو مسواک نکال کے دانتوں کو مسواک سے صاف کر لیتے. اور اسے مسلم نے روایت کیا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. اب گھر میں جاتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی بیوی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے، آپ اپنی بیوی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ خوبصورت دیکھنا چاہتی ہیں، آپ کو کراہت آتی ہے اگر آپ کی بیوی سے پسینے کی بو ہو یا منہ سے بو ہو، اس کو بھی کراہت آتی ہے کہ آپ کے جسم سے یا آپ کے منہ سے کوئی بدبو ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے لیے بہترین نمونہ قدوہ حسنہ ہے، ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں جب بھی داخل ہوں تو پہلے مسواک کریں. ہم ایسے کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے؟ امبیرسنگ کوشچن ہے. بہرحال تو مسواک گھر میں داخل ہونے سے پہلے جیب مسواک رکھیں. بعض لوگ سمجھے جیب مسواک ہوگا تو لوگ سمجھے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے. نہیں میرے بھائی، یہ ہتھیار ہے مومن کا، رکھیں جیب میں. لوگ تو ویسے خوش نہیں ہوتے، دنیا خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے نہیں راضی ہوتی، تو دنیا کو اپنی جگہ پہ چھوڑیں. آپ جگ چھوٹا رکھ لیں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی کراہت کرتا ہے آپ مسواک کو دیکھ کے تھوڑا سا جیب میں اندر رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیب میں ہوگا تو استعمال بھی ہوگا، جیب میں نہیں ہوگا درخت کے اوپر ہوگا تو پھر کبھی استعمال نہیں ہوگا. تو جیب میں رکھا کریں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی سب سے پہلے، کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. نمبر چھ، عند تغیر رائحة الفم، عند نزدیک، یعنی تغیر جب تبدیل ہو جائے، رائحة الفم، رائحة بو، فم مو، جب منہ کی بو تبدیل ہو جائے تب مسواک کرنا زیادہ تاکید رکھتا ہے. وذلک له اسباب، اور اس کے منہ کی بو جو ہے تبدیل ہوتی ہے یا منہ کے اندر بو کا پیدا ہو جانا، اس کی وجوہات ہیں، اسباب یعنی وجوہات. مثل، اس کی مثال، الاکل، کھانا، کھانے کے بعد منہ کی بو جو ہے، منہ سے بو ہوتی ہے کہ نہیں؟ کھانے کے بعد منہ سے بو ہو جاتی ہے. وطول السکوت، اور زیادہ دیر خاموش رہنا. کیوں؟ آپ کا جو سلائیوا ہے وہ اندر فرمنٹ ہو جاتا ہے، بیکٹیریا ہے آپ کے اندر، شوگر ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی اس میں سے بو تھوڑی سی نکلتی ہے. وغیرہ اس کے علاوہ بھی اور کنڈیشنز ہیں، یعنی سونے کے بعد، کچھ پینے کے بعد، وہ بھی چیزیں ہیں جس میں وضو جو ہے وہ، جس سے مسواک جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. تصویر میں آپ نے دیکھا ہے کچھ مسواک ہیں آپ کے سامنے رکھے ہوئے. مسواک ان کو کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں جانتے مسواک کیا ہوتا ہے، تو مسواک اس لکڑی کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اور منہ کے جو حصے ہیں جو زیادہ سرخ ہے، اب آپ بعض ساتھیوں کے پاس جو ہے فوٹو کاپیز ہیں، جن کے پاس بک ہے, جو اوپر زیادہ سرخ ہے وہ ہونٹ ہے, ہونٹ کو کہتے ہیں شفا, شین فے ہے, ایک شفا ہے دو شفتین. اس کے نیچے جو پنک کلر ہے وہ ہے لسہ, لسہ تو لکھا ہوا ہے, ایرو کا نشان ہے لسہ یعنی گمز. سفید تو سب جانتے ہیں کیا ہے, یہ سفید کیا ہے, دانت, دانت یعنی اسنان, اسنان. آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں استخدام الفرشہ والمعجون لتنظیف الاسنان. یہ تو ہم نے جانے کہ مسواک کرتے ہیں ہم لوگ, لیکن جیسے تعریف میں بیان کیا کہ مسواک یا اس جیسی کوئی چیز, اس جیسی وہ کون سی چیز ہے جو ہم استعمال کریں تو وہ بھی قابل اجر و ثواب ہوگا, اس میں بھی ثواب ملے گا. لیکن یاد رکھیں مسواک کی اپنی جگہ ہے, اور ہر اس چیز کی جو اس کے قائم مقام ہے اس کی اپنی جگہ ہے, مکمل ثواب ہے مسواک میں. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کرتے تھے. اور جو اس سے کم درجے کا ثواب ہے وہ ہے ٹوتھ برش کا استعمال کرنا, یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنا جس سے آپ کے دانت صاف ہو جائے. ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ پاکیزگی آپ اختیار کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ نہیں, صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ نہیں. یعنی یہ بھی باعث ثواب عمل ہے, لیکن اتباع سنت بلند ہے, اس میں دگنا ثواب ہے, ایک صفائی کا ثواب اور ایک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب. مجھے خوشی بھی ہوئی, ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے یار مسواک مجھے کہیں سے لا کے دو. پھر وہ کہتا تھا یار برش کافی ہے, ٹوتھ برش کافی ہے. اس نے کہیں سے اسٹڈی پڑھی کہ مسواک سے جتنی دانت صاف ہوتے ہیں خاص طور پہ دانتوں کو بیچ والا جو حصہ ہے وہ ٹوتھ برش سے نہیں صاف ہو سکتا. ٹوتھ برش جو ہے وہ دانتوں کی برابر صفائی کرتا ہے, اور مسواک ایک ایک دانت کی الگ الگ صفائی کرتا ہے. اس نے کہا یا مجھے میں کہیں ڈھونڈ دوں. میں نے کہا اچھا مسجد میں جاؤ گے نا تو بعض بار صاحب جب نکلو گے تو سامنے دائیں جانب بیٹھا ہوگا کوئی نہ کوئی. مشکل تو ہے, بعض ہمارے ڈاکٹرز جو اللہ ہم سب کو ہدایت دے بہت کم فرض نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, بہت کم. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرائض جو ہیں وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تو شیخ صاحب لکھتے ہیں استخدام الفرشا, فرشا یعنی ٹوتھ برش, والمعجون یعنی پیسٹ, لتنظیف الاسنان دانتوں کی صفائی کے لیے. جس لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہو اس کو چھوڑ دیں, جس کا نہیں ہے تو اس کو اوپر لکھ لیں, یہ آپ کے لیے آسانی ہوگا. معجون یعنی پیسٹ, معجون, معجون اسنان یعنی ٹوتھ پیسٹ, معجون طماطم یعنی, طماطم کیا ہے, ٹماٹو پیسٹ, تو معجون پیسٹ ہے. ٹھیک ہے. لما كان المقصود من مشروعية السواك تنظيف الفم وتطيبه, لما جب كان تھا, المقصود لما جب كان تھا, المقصود مقصد من مشروعية السواك, سواك کی مشروعیت سے, یعنی جب یہ مقصد تھا سواک کی مشروعیت سے, یعنی سواک کو کیوں مشروع کیا گیا, تنظيف الفم وتطيبه, کہ کیا مقصد ہے سواک کا, منہ کی صفائی اور اسے خوشبودار, تطیب یعنی خوشبودار بنانا, طیب سے, تطیب یعنی طیب سے, طیب کہتے ہیں خوشبو کو. فإن كل ما يحقق هذا المقصد له حكم السواك, بس ہر, کل یعنی ہر شے, ہر چیز جو اس مقصد کو پورا کرتی ہے وہ اس کا حکم ہی سواک کا حکم ہے. یعنی ہر وہ چیز جس سے منہ صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے, خوشبودار ہو جائے, اس کا حکم سواک کا حکم ہے. میں نے بیان کیا کہ یہ مستحب ہے اور وہ بھی مستحب ہے, لیکن درجہ کس کا بلند ہے, ثواب کس میں زیادہ ہے, سواک میں. وفرشات الاسنان والمعجین الحديثة, فرشات الاسنان ٹوتھ برش, والمعجین الحديثة اور نئے نئے پیسٹ, ٹوتھ پیسٹ, تسهم بقوة في تنظيف الفم وتطيبه, وہ زیادہ تر طاقت کے ساتھ دانتوں منہ کی صفائی اور خوشبو کا ذریعہ بنتے ہیں، شدت یعنی قوت شدت کے ساتھ. ولذلك فإن لا حكم السواك في المشروعية، اس لیے ان کا حکم مسواک کا حکم مشروعیت میں. الا انها لا تغنی عنه، الا یہ کہ مسواک کی جگہ نہیں لے سکتے. خصوصا والسواك يمكن اصطحابه في كل حين، اور خاص طور پر ایک تو شرعی حکم بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش جیب میں رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا چھوٹی بھی پھر بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. اس لیے شیخ صاحب نے لکھا ہے خصوصا خاص طور پہ وہ سواک یوں کہ نصطحابہ، آپ اسے ساتھ لے سکتے ہیں، اپنا ساتھی بنا سکتے ہیں، اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. فی کل حین، ہر وقت ہر لمحے میں. وبخاصة اور خاص طور پہ عند اداء الصلاة بخلاف غیره، خاص طور پہ نماز کے وقت بخلاف غیره، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ نماز کے وقت نہیں کر سکتے. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جماعت ہو رہی ہے، ٹوتھ پیسٹ نکالا، برش پہ لگایا، شروع ہو گیا؟ ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. تو اس لیے مسواک کی جگہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتی. استخدام عود الاراك افضل من غیره، اور سب سے بہترین مسواک وہ اراک کا مسواک ہے. اراک ایک خاص درخت ہے، عربی ممالک میں سرا میں پیدا ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے، لیکن اراک کا لفظ زیادہ مشہور ہے. آپ جب بھی کسی سے مسواک دیں تو اراک کا ہی کہے گا، اس کے پاس ہے گا تو آپ کو ٹیسٹ دیکھیں، تھوڑا سا جلاتا بھی ہے اور اچھا بھی ہے، اور اس سے صفائی بھی اچھی ہوتی ہے. یہ سب لکھتے ہیں واستخدام عود الاراك، اراك اس کا نام ہے، مسواک کا نام ہے. افضل من غیره، دوسرے مسواک سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لما فیہ مواد طبیعیہ منظفہ مطہرہ، کیونکہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں، جو چیزیں موجود ہیں، ان سے زیادہ صفائی ہوتی ہے اور پاکیزگی ہوتی ہے. ولأنه أيسر تناولا، اور وہ آسانی سے مل جاتا ہے. وأقل كلفة، اور زیادہ سستا ہے. وهو أقرب لاتباع السنة، اور وہ سنت کی اتباع کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کرتے تھے. وقد كان سواك النبي صلى الله عليه وسلم من عود الأراك، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک جو تھا وہ اراک کا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آخر میں ایک توجیحات ہیں، پانچ فگرز لکھی ہوئی. نمبر ایک، السواک مشروع للرجل والمرأة، سواک جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے مشروع ہے، یعنی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے، عورتوں کو بھی اتنے ثواب ملیں گے جتنا مردوں کو ملتا ہے. وہ صغیر والکبیر، چھوٹا بچہ کیوں اور بڑا کیوں نہ ہو، سب کے لیے. للصائم والمفطر، روزہ دار بھی مسواک کرے اور بغیر روزے والا بھی مسواک کرے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے میں مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن نہیں، روزے میں بھی مسواک کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ مسواک کرتے اگرچہ روزہ بھی ہوتا. جی، روزے دار کے لیے ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ٹوتھ پیسٹ کا کوئی مادہ حلق کے اندر نہ جائے. لوگوں کی دو قسمیں جو ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے اتنا تیز ریفلیکس ہوتا ہے کہ وہ نگل لیتے تھوڑا نہ کچھ نہ کچھ، یا بعض لوگوں کے جبڑے سے خون نکلتے ہیں، وہ تھوڑا سا اندر چلا جاتا ہے. اگر ایسی حالت ہو جو کنٹرول نہ کر سکے، تو ان کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کریں، مسواک کا استعمال کر لیں بس. اور اگر وہ کچھ نکلتے نہیں ہیں، اپنے ریفلیکس یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اور کچھ نگل نہیں لیتے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مسواک ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں. نمبر دو، السنہ ان یبدا بالاستیاق من جانب فمه الایمن، سنت یہ ہے کہ شروع کرے مسواک کرنا منہ کی دائیں جانب سے، دائیں جانب شروع کریں، پھر درمیان، پھر بائیں جانب. نمبر تین، لا ينبغي للمسلم ان يلقي بما يتساقط مسواک في المسجد، مسلمان کے لیے یہ بات درست نہیں ہے، لا ينبغي نہیں کرنا چاہیے اسے ایسا کہ وہ جب مسواک کرے مسجد کے اندر، جب مسواک کرے تو جو ٹکڑے گرتے ہیں ان کی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اٹھا لے وہاں سے، اگر کوئی ٹکڑا گر جائے. بعض لوگ دیکھتے ہیں آپ مسواک کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ٹکڑے گر جاتے ہیں اور مسجد وہ آلودہ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو اٹھا لیں، ٹشو میں ڈال لیں، کسی طریقے سے وہاں سے اٹھا لیں آپ. نمبر چار، اذا کبر الامام للصلاه، جب امام تکبیر کر لے، تکبیر تحریمہ، فا فلا يجوز ان يتاخر الماموم، تو ماموم کے مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دیر کر دے. عن التکبیر لاجل ان يتسوق، بعض لوگ دیکھیں امام تکبیر کرتے ہوئے مسواک پہ لگے ہیں، میرے بھائی اب نماز شروع ہوگی آپ نے تکبیر تحریمہ کرنی ہے اور مسواک کو چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ کرنا نماز میں داخل ہونا فرض ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اور سنت کو فرض کے آگے نہیں کیا جاتا. نمبر پانچ، اذا لم یجد السواک او الفرشاء، اگر مسواک بھی نہ ہو، ٹوتھ برش بھی نہ ہو، ٹوتھ پیسٹ بھی نہ ہو، فانہ ینظف اسنانہ، تو بس وہ اپنے دانت صاف کر لے. کس چیز سے؟ بکل ما یحقق له المقصود او بعضه، ہر اس چیز سے دانت صاف کرے جس سے صفائی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا بعض مقصد پورا ہو جاتا ہے. کل منديل، جیسا کہ ٹشو ہو، ٹشو سے آپ صاف کر لیں، او بالاصبع مع الماء، یا کرلی کرتے وقت پانی کے ساتھ انگلی سے آپ جو ہے اپنا منہ صاف کر لیں. آپ کے لیے جو لکھا یہاں پہ ہوم ورک ہے، اگلے درس میں سنوں گا انشاءاللہ. تقویم ایک، دو، دو سوال، تیسرا نہیں، صرف دو سوال، سوال نمبر ایک، سوال نمبر دو. پہلا سوال ہے آپ نے فل ان دا بلینکس، اس میں نہیں ہے میرا خیال ہے، یہ اوپر والا، یہاں پر ورڈز لکھے ہیں، الاسنان، مرضات، التسوس، جو نئی چیزیں وہ لکھ لیا آپ، اسنان، دانت، مرضات، رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، تسوس یعنی ڈکے، جو دانتوں میں جو ڈکے لگ جاتے ہیں اسے تسوس کا، دانتوں کے کیڑے کو تسوس کہتے ہیں، دانتوں میں کیڑا لگنا. اللثہ، گمز، الامراض، بیماریاں، یہ نئے لفظ ہے، الامراض، بیماریاں، مرض کی جمع امراض ہے. اللسان، زبان، ٹنگ، مسخطہ، باعث گناہ، باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، مسخط، سخت سے، مسخطہ یعنی باعث گناہ یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث. مرضات کے الٹ ہے، مرضات کے الٹ ہے مسخط، سخط یا سخت. کیا؟ لسان، زبان. پھر دوسرا سوال ہے صحیح غلط کا نشان، لا یشرع السواک للصائم، روزہ دار کے لیے سواک کرنا جائز نہیں. آپ نے بریکٹ میں صحیح غلط لکھنا ہے. دوسرا، السواک خاص برجال دون النساء والاطفال، مسواک کرنا صرف مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں بچوں کے لیے جائز نہیں. آپ بریکٹ میں لکھنا صحیح غلط. نمبر تین، السنہ یبدأ بالاستفراغ من جانب فمه الأيسر، سنت یہ ہے کہ جب مسواک کرنے کی ابتدا کرے تو بائیں جانب سے شروع کرے. آپ نے جواب لکھنا ہے صحیح غلط. آسان ہے، مشکل ہے؟ یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.